بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کرے کہ ہم ہر وقت ہر گھڑی روزے کی حالت میں، رات کے وقت میں، تلاوت ہی میں مصروف ہوں، قرآن ہی زبان پر ہو، جو حافظ نہ ہوں وہ جو صورتیں یاد ہیں اسے بار بار پڑھتے رہیں، سورہ یاسین یاد ہو اسے بار بار پڑھتے رہیں. مجھے یاد ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں میں عصر کے بعد جب تفریح کے لیے جانا شروع نہیں کیا تھا تو اس وقت میں عصر سے مغرب تک میں کوئی 40 مرتبہ یاسین پڑھ کر کے سلسلے کے مشائخ اور دیگر مشائخ کو اس اعلی ثواب کیا کرتا تھا. تو یاسین بار بار پڑھیں، اور جنہیں یاسین بھی حفظ نہ ہو انہیں حفظ کر لینی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تمنا جو ہر امتی سے ہے وہ ہم پوری کر پائیں گے اگر ہم یاسین حفظ کر لیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ سورہ یاسین ہر امتی کے دل میں ہو. کاش کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا پوری کر لیں اور پھر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یاسین کا نذرانہ پیش کرنا آسان ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چلتے پھرتے یاسین بھیجتے رہیں. پہلے بتایا تھا کہ تلاوت اس قدر کی جائے کہ طبیعت اسی میں رنگ جائے، مانوس ہو جائے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا رگ و ریشہ تلاوت کی محبت سے معمور اور مخمور تھا. اسی لیے اللہ عز و جل نے جب شہادت عطا فرمائی تو آپ نے جو نذرانہ اپنی جان کا پیش کیا تو خون کے چھینٹے کس پر گرے؟ اس آیت شریفہ پر، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ کتنا پیارا، اس سے بہتر اور کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ تو سید السلاطین تمام سلاطین کے سرخیل اور تمام سلاطین کے سربراہ اور سید سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، جنہوں نے عالم اسلام کو صلیبیوں کی غلامی کے خطرے سے اپنے نزدیک محفوظ کر لیا اور انہیں اطمینان ہو گیا کہ اب دنیا اسلام محفوظ ہے. تو شاید اسی فراغت کے خیال کے نتیجے میں اللہ عز و جل کی طرف سے بلاوا جلدی آ گیا، ورنہ ان کی عمر تو ابھی صرف 57 برس کی تھی، اور 57 برس کی عمر ہی میں تشریف لے گئے. لکھا ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی علالت طویل ہو گئی، 12واں دن تھا، مرض شدید ہو گیا، قوت کم ہو گئی، تو شیخ ابو جعفر جو آپ کے مقربین میں نہایت صالح اور متقی تھے ان کو زحمت دی گئی کہ رات کو وہ قلعے میں رہیں. انہیں اندازہ دیکھتے ہی ہو گیا کہ سلطان خداوند عالم کے حضور حاضری کے لیے پاب رکاب ہیں، جانے کے لیے بالکل تیار ہیں. چنانچہ شیخ ابو جعفر سلطان کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر تلاوت اور ذکر میں مشغول ہو گئے. 3-4 روز سے سلطان پر کبھی ظہور ہوتا، کبھی غفلت طاری ہوتی، کبھی ہوش آتا. تو جب رات کو شیخ ابو جعفر قرآن کریم تلاوت کر رہے تھے، جب تلاوت کرتے ہوئے ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ یہاں پر پہنچے، تو ایک دم دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو، امام المسلمین کو، ہوش آ گیا اور مسکرائے، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور چہرہ خوشی سے کھل گیا اور ایک جملہ فرمایا، ہاں صحیح ہے. بس اتنا فرمایا اور جان پیدا کرنے والے کے سپرد فرما دی. تو یہ چہار شنبے کا دن تھا، 27ویں سفر تھی. تو شاید اس سے پہلے بھی عربوں کے زمانے سے سفر کے بارے میں خیال تھا کہ یہ بابرکت مہینہ نہیں ہے، مگر چونکہ سلطان کی سفر کے مہینے میں 27 سفر کو وصال کی خبر دنیا اسلام میں پھیلی تو یہ عقیدہ اس وقت پھر ایک دفعہ اور عود کر آیا لکھا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد سے کبھی دنیا اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں پر ایسا سخت دن نہیں آیا جو ان کے وصال کا دن تھا. سارا دنیا اسلام اداس اور ایک سناٹا. اور کیوں نہ ہو؟ قاضی ابن شداد لکھتے ہیں کہ سلطان کا جب وصال ہوا تو اپنے ترکے میں انہوں نے صرف 47 درہم چھوڑے. کوئی ملک، مکان، جائیداد، باغ، گاؤں یا زراعت ان کی ملک میں انہوں نے رکھا نہیں تھا، نہ کوئی کھیتی، نہ کوئی باغ، نہ باغیچہ. حتیٰ کہ ان کی تجہیز و تکفین کے لیے تمام چیزیں بھی قرض سے لی گئی. جو گھاس قبر کی مٹی پر قبر میں بچھائی گئی تو وہ بھی قرض سے لیا گیا. کفن کا انتظام بھی ان کے خصوصی وزیر اور کاتب قاضی فاضل نے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، جیسا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزاج تھا اس طریقے سے انہوں نے اسے بھی انجام دیا. کیسی پاک صاف زندگی! اللہ عز و جل امت مسلمہ کی طرف سے انہیں بے حد جزائے خیر عطا فرمائے. خواجہ ابو علی رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک حضرت فضیل بن عیاض کی خدمت میں رہا. میں نے کبھی حضرت فضیل بن عیاض کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں، اس دن ہنسے جس دن آپ کے بیٹے مبارک علی کا وصال ہوا، اور بیٹے کی وفات بھی اس پر ہوئی کہ زمزم کے کنویں کے پاس وہ بیٹھا ہوا ہے اور قاری اپنی تلاوت فرما رہے ہیں. تلاوت کے دوران جب قاری نے آیت پڑھی، ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ جس دن مجرموں کے سامنے نامہ اعمال رکھے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس سے خوف زدہ ہوں گے. وہ کہیں گے کہ ہائے، ہمارا ناس ہو، اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس نے ہمارے کسی چھوٹے بڑے کرتوت کو چھوڑا نہیں. یہ آیت خواجہ فضیل ابن عیاض کے بیٹے نے سنی اور ایک نعرہ چیخ ماری اور جان اللہ کے حوالے کر دی. تو سفیان ابن عتبہ فرماتے ہیں کہ ہم فضیل ابن عیاض کی تعزیت کے لیے پہنچے تو فرمانے لگے کہ آپ نہ آتے تو زیادہ بہتر ہوتا. کیوں؟ کہ آپ کے تشریف لانے پر مجھے اندیشہ ہے کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو خدا کی شکایت کے مترادف ہو. اب اتنے بڑے امام الطائفہ، صوفیہ کے امام، اہل علم کے امام، اور خود ان کا، فضیل ابن عیاض کا اپنا، جب انتقال کا وقت قریب آیا تو جس طرح گھبرایا ہوا آدمی ہوتا ہے پوری آنکھیں کھول کر فرما رہے ہیں، ہائے افسوس، اتنا بڑا سفر اور اتنا تھوڑا توشہ. حالانکہ ساری عمر کبھی ہنسے نہیں، ہر وقت مولا عز و جل کا مراقبہ، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی روزے میں، ہر وقت مالک ہی مالک کی تسبیح زبان پر. ہماری طرح سے دنیا سے کوئی سروکار نہیں انہیں، جیسا کہ ہم ہر وقت دنیا میں مصروف، اس کے برعکس انہیں کوئی سروکار نہیں دنیا سے. پھر بھی کیا فرما رہے ہیں؟ مرنے سے پہلے ہائے افسوس، اتنا بڑا سفر اور اتنا تھوڑا توشہ. اللہ تعالیٰ اس لمبے سفر کے لیے ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہماری زبان ہر وقت تلاوت سے مانوس ہو. عبد الملک ابن مروان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ایک دھوبی کو دیکھا کہ کپڑے دھونے کے لیے پتھر پر مار رہا ہے، تو رو کر خلیفہ کہتا ہے کہ کاش کہ میں دھوبی ہوتا، کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے روز کھاتا اور دنیا کے انتظام کے معاملات میں نہ پڑتا. حضرت ابو حازم نے جب یہ قصہ سنا تو فرمانے لگے، خدا کا شکر ہے کہ یہ حکام مرتے وقت ہم جیسا بننے کی اور ہمارے حال کی تمنا کرتے ہیں، اور ہم مرتے ہیں تو ہم ان کے حال کی تمنا نہیں کرتے. تو عبد الملک سے مرض الموت میں کسی نے پوچھا، اپنے آپ کو اس حال میں کیسا پاتے ہو؟ تو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، کہ جیسا ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا تو اس طرح تم اکیلے تنہا ہمارے پاس آئے ہو. خدا انسانوں سے حشر میں فرمائیں گے یا مرنے والے سے مرتے وقت فرمائیں گے کہ تم اکیلے آئے یہاں میرے پاس، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور دنیا میں جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تھی وہ سب کی سب ساتھ لا بھی نہیں سکے، تم چھوڑ کر آئے دنیا میں. خلیفہ ہارون رشید مرتے وقت روتے ہوئے کفن منگوا کر اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھ رہے ہیں، مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا، میری سلطنت بھی مجھ سے چھن گئی. تو یہ تمام چیزیں جس کے لیے ہم اس وقت جان دے رہے ہیں، رات دن مجاہدہ کرتے ہیں، مالک کو ناراض کر کے، انسانوں کو ناراض کر کے، باپ بیٹے کو ناراض کر رہا ہے، بیٹا باپ کو ناراض کر رہا ہے، مال کی خاطر لڑائی ہے، بیوی کو شوہر کے ساتھ مال کی وجہ سے لڑائی ہے، اولاد کو باپ کے ساتھ لڑائی ہے، میرا مال میرا مال، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. اتنا دنیا اسلام کا کتنا بڑا خلیفہ مرتے وقت کہتا ہے، ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا. اور کتنا مال تھا؟ ایک دفعہ بادل جا رہا ہے تو کتنی وسیع اسلامی سلطنت ان کے زیر نگیں ہوگی کہ وہ بادل کو دیکھ رہے ہیں اور بادل کو دیکھ کر اس کو چیلنج کرتے ہیں، بادل کے ٹکڑے کو، کہ تو تیرا جہاں جی چاہے وہاں جا اور وہاں جا کر برس، تیرے برسنے سے، تیری بارش سے جو غلہ اگے گا، جو سبزہ پیدا ہوگا، وہ یہاں میرے قدموں میں آئے گا. لیکن وہ مرتے وقت کہتے ہیں کہ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. علامہ صابونی وعظ فرما رہے ہیں کہ وعظ کے درمیان ہی کسی نے رؤوس الاملاء فی کشف البلاء کتاب ان کے ہاتھ میں دی، انہوں نے پڑھا، قلب پر ایک خاص اثر محسوس ہوا، کسی قاری صاحب سے فرمایا کہ یہ آیت تلاوت کرو، أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ، کہ کیا جنہیں وہ لوگ جنہوں نے انتہائی بدتر سے بدتر مکر و فریب انجام دیے تو وہ کیا اس سے مامون ہیں، انہیں امن ہے اس سے کہ اللہ ان کو کہیں زمین میں دھنسا دے؟ اگر اس کا انہیں امن ہے کہ اللہ ہمیں زمین میں دھنسا نہیں سکتا، تب تو یہ اتنے مکر و فریب بھری داستانیں ان کی نہ ہوتی. اگر انہیں اس کا علم ہوتا، اس کا عقیدہ ہوتا کہ اللہ ہمیں چھوڑ دے گا اور ہم نجات پا جائیں گے، تب تو وہ ایسا کر سکتے تھے. لیکن اگر وہ اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا گناہوں پر پکڑتا ہے، مکر و فریب پر چھوڑتا نہیں، تو پھر وہ کیسے ایسی مکاریاں کرتے رہے؟ تو یہ آیت قاری سے سن کر ان پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوئی، اور اسی کیفیت میں اللہ کو پیارے ہو گئے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے والد ماجد جید حافظ تھے، حفاظ کی ایک بڑی جماعت آپ نے تیار فرمائی، تحفیظ کی لائن سے بڑی زبردست خدمت انجام دی. آپ وفات کے وقت آپ کی کمسن صاحبزادی یاسین کی تلاوت شروع کرنے لگی تو اسے روک کر حافظ روشن دین کو حکم دیا، उन्होंने यासीन पढ़नी शुरू की। कारी साहब मिजाज को समझते थे कि बला वहु अल खल्लाकुल अलीम तक पहुँच कर वो आमदन ठहर गए। जिस तरह हाफिज कहीं सहव हो जाता है, भूल जाता है और ठहर जाता है, तो वो ठहरे ये मालूम करने के लिए कि हाफिज़ अहमद साहब बराबर सुन भी रहे हैं या नहीं। तो थोड़ी देर चुप रहे तो फौरन जिस तरह कुएं में से बहुत दूर से आवाज़ आती है, इस तरह की आवाज़ में आपने लुक्मा दिया और आखिरी आयत पढ़ी, फसुहानल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्ल शय व इलैहि तुरजऊन। बस ये पढ़ी और रूह कफ़स अंसुरी से परवाज़ कर गई। अल्लाह ताला हमारा आखिरी वक्त आए तो उस वक्त भी हमारी ज़ुबानों पर तिलावत कलामुल्लाह हो। दोस्तों, तिलावत से इस क़दर मानूस कर लें अपने आप को कि हमें कोई चीज़ अच्छी ना लगे, ना बक बक और बकवास अच्छा लगे, ना किस्से कहानियाँ अच्छी लगें। अगर हम दिल बहलाएं तो कुरान की तिलावत से हमारा दिल बहले। अल्लाह ताला ऐसा तिलावत से हमें उनस अता फरमाए कि कुरान के सिवा कोई चीज़ अच्छी ना लगे। तो इन मरने वालों का हाल हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ताकि हम भी अपने आप को इस क़दर अपनी ज़ुबानों को अपनी तबीयत को रंग दें कि मरते वक्त भी तिलावत ही तिलावत हो। हज़रत शेख शरफुद्दीन अहमद इब्न यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फजर की नमाज़ पढ़ी और तैयारी शुरू फरमा दी। किसी को बुलाकर गले लगाते, किसी से मुसाफा फरमाते, किसी की दाढ़ी को बोसा देते, किसी को दुआएं देते, किसी को ख़ास वसीयतें फरमाते, कलामुल्लाह की आयतें मुख्तलिफ जगहों से पढ़ते, कलमे पढ़ते, ज़िक्र करते, इसी के दौरान फरमाने लगे कि कल तुमसे पूछें कि क्या लाए हो तो कहना कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल ग़फूरुर रहीम। कि मेरे बंदो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो कि अल्लाह तो सारे गुनाह बख्श देता है, वो गफूरुर रहीम है। फिर ये शेर भी पढ़ा, खुदाया रहमत तू दरियाए आमस्त वज़ा जा कतरा मारा तमामस्त। कि खुदा की रहमत तो एक दरियाए आम है, वहाँ का तो एक कतरा ही काफ़ी हमारी मगफ़रत के लिए और माफ़ी के लिए और हमारे गुनाहों को धोने के लिए। कहते हैं फिर उसके बाद मगरिब के वक्त वज़ू फरमाया, नमाज पढ़ी, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह जारी थी, खुद्दाम चारों तरफ बैठे हैं, फिर बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बार बार पढ़ते रहे, फिर ज़ोर से ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। फिर कुरान करीम की आयत, रब्बना अंज़िल अलैना मा'इदतन मिनस्समा। फिर जिन जिन दुआओं से मानूस थे हर वक्त ज़ुबान पर रहती थी, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो उस वक्त हज़रत ने मुझे गिरामी नामे में तहरीर फरमाया कि मुझे अंदेशा है कि कहीं तुम वहाँ के माहौल में फंस न जाओ, उससे हिफाजत के लिए हर नमाज के बाद 41 टाइम्स 41 मरतबा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम पाबंदी से पढ़ते रहो। तो ये हज़रत शेख शरफ मुनीरी भी मरते वक्त ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद फरमाकर बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ मोहम्मद 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद दुरूद शरीफ भी पढ़े जा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मे गिरामी को बतौर तस्बीह के, मोहम्मद मोहम्मद
پڑھے جا رہے ہیں. پھر رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. کتنی زبان مانوس مسنون دعاؤں سے کہ آخری وقت میں انہی دعاؤں کو یاد کر کے پڑھے جا رہے ہیں. پھر امت کو دعا دینا شروع کیا, امت محمدیہ کو, اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد, اللہم اغفر لامت محمد, اللہم تجاوز عن امت محمد, اللہم اغث امت محمد, اللہم انصر من نصر دین محمد, اللہم فرج عن امت محمد فرجا عاجلا, اللہم اخذل من خذل دین محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. کبھی زبان پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, لا الہ الا اللہ. پھر جیسے پیچھے بھی آخری وقت میں کسی نے مرتے وقت زور سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو یہ شاید آخرت کا دروازہ کھولنے کے لیے پڑھتے ہوں گے. تو اسی طرح یہ سب دعائیں پڑھنے کے بعد حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پھر آخر میں پڑھا ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور یہ کہہ کر اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ وہ آخری گھڑی, بڑی کٹھن گھڑی جب ہمیں درپیش ہو اور ہمارے لیے مقدر ہو, تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی گٹڑی کی حفاظت فرمائے کہ ہم اسے سلامت لے جا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے ائمہ کرام, بزرگان دین, مشائخ اعظام کے طریق پر رکھے, اور جس طرح قرآن کریم ان کے لیے پڑھنا آسان تھا, وہ کس قدر آسان تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی امامت میں ایک رکعت ہی میں پورا قرآن مکہ مکرمہ میں ختم فرما دیا. اور کعبہ شریف کے متعلق تو مشہور ہے کہ معدود چند افراد ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر قرآن کریم ختم کیا, جن میں حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو رمضان المبارک میں ایک دن میں ختم اور ایک رات میں ختم فرماتے تھے. جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے معمول بنایا تھا کہ قیام لیل میں ایک ہی رکعت میں یہ قرآن ختم کرنا ہے, تو ہمارے اکابر نور اللہ مراقدہم نے امام اعظم کی اس طرح تقلید فرمائی کہ ان کی زندگی کا کوئی گوشہ چھوڑا نہیں کہ جس میں تقلید نہ کی ہو. حالانکہ حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی علمی اعتبار سے رفعت شان دیکھ کر کسی کی زبان سے نکلا کہ اللہ نے آپ کو اس قدر درجہ اجتہاد تک پہنچایا ہے پھر بھی آپ مقلد ہیں, کیا علم کا ٹھکانہ ہوگا. اور یہ اسی وقت تھا کہ امام اعظم جیسا بننے کی ہر طرح سے انہوں نے کوشش فرمائی کہ جیسے میرا امام ایک رات میں ایک قرآن ختم کرتا ہے, تو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا تھا کہ ایک خادم روز دیکھتے کہ حضرت نانوتوی عشاء کے بعد دیر تک مصروف رہتے ہیں تو کب تک رہتے ہیں, تو اس کے دیکھنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ حضرت اپنی نماز میں ہیں یہ دیکھتے رہے. جب انہوں نے محسوس فرمایا کہ اب رکوع ہو رہا ہے, سجدہ ہو رہا ہے, تو کہیں مجھے دیکھ نہ لیں, تو چٹائیاں جہاں کھڑی کی جاتی ہیں اس کی اوٹ میں وہ جا کر چھپ کر بیٹھ گئے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز میں جب محسوس فرمایا کہ سب مصلی جا چکے ہوں گے, تو سلام پھیرا, اپنی جگہ سے اٹھے, مسجد کا کواڑ اندر سے بند کیا اور پھر اپنی نماز شروع فرمائی. اور دیکھنے والے صاحب کا بیان ہے کہ حضرت نانوتوی قدس سرہ نے
دو رکعت میں قرآن شریف ختم فرمایا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان حضرات کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے. ایک محدث ہیں امام ابو بکر شعبہ ابن عیاش, ان کا بھی 30 سال تک معمول رہا کہ روز ایک قرآن شریف کا ختم فرماتے تھے. اسی لیے ان کے بارے میں حضرت احمسی فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر نماز ہم نے کسی کی نہیں دیکھی. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ان سے زیادہ سنت پر عمل کرنے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا. اور ایک ہم ہیں کہ ہم ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں, ہمارے علاقے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جماعت کی جماعت ایک ایک علاقے میں سینکڑوں کی تعداد میں, اور ملک بھر میں دیکھیں تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں وہ حفاظ ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن کریم حفظ بھی کیا, والدین نے خوشیاں بھی منائی کہ جس طرح حضرات انبیاء علیہ السلام اور شہداء اعظام شفاعت فرمائیں گے تو یہ ہماری شفاعت فرما کر ہمیں جنت میں لے جائیں گے. اور اسی نیک تمنا, اسی کی اور اس کی خوشی میں نہ معلوم کیسے کیسے ختم قرآن کی دعوتوں کے اہتمام کیے جاتے ہیں اور خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ سارے خاندان کو جنت میں لے جانے والا حافظ اللہ نے ہمارے خاندان میں پیدا فرمایا. لیکن زیادہ تحقیق اور ریسرچ کی بھی ضرورت نہیں ہے, ایک نظر صرف ہم ڈالیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں حفاظ جنہوں نے کتنی محنت سے حفظ کیا, ان کے اساتذہ نے کتنی کاوش اور محنت اور صبر سے ان کے حفظ کی تکمیل فرمائی. لیکن عیش پرستی اور دنیا کی رنگریلیوں میں یہ خیال بھی نہیں رہا رستہ بدلتے وقت کہ میرے سینے کو اللہ نے اپنے کلام خزینہ بنایا ہے, میرے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہے. اور وہ اس عیش پرستی میں دور ہوتے ہوتے کہاں چلے گئے کہ نمازیں بھی رخصت ہو گئی, فرائض کے بھی تاریک ہوئے, ظاہری شکل و صورت بھی بدل گئی. کوئی قسم کھا کر کہے کہ یہ حافظ قرآن تھے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو ایسے حفاظ کی ہمارے اس ملک میں کتنی بڑی تعداد ہے, اور ہندو پاک میں بھی ہم بچپن سے سنتے تھے کہ کبھی کوئی کسی جگہ امام نہیں ہے اور نماز کے لیے آگے کر دیا تو بڑے بوڑھے جنہیں تاریخ معلوم ہوگی تو انہیں تکلیف ہوتی تھی کہ اس کو کیوں آگے بڑھایا, اس نے تو قرآن حفظ کیا تھا, اس نے قرآن کو بھلا دیا ہے, یہ قرآن بھول چکا ہے. تو اپنی نماز کے بارے میں انہیں شک ہوتا تھا کہ اتنا بڑا جرم کرے اور اس کو امام بناؤ. دیکھیے, یہ ایک دیہات کا رہنے والا بیچارہ بوڑھا آدمی جسے اردو لکھنا پڑھنا نہیں آتا, پنج وقتہ نماز کی پابندی کی اللہ نے توفیق دی, اسے اپنی نماز کا فکر ہے, اور وہ حافظ جو قرآن یاد کر کے پھر بھلا چکا ہے اسے مصلی پر دیکھنا گوارا نہیں کر رہے کہ میری اس کے پیچھے نماز ہوگی کیسے, کیونکہ عام طور پر تو ظاہری شکل و صورت کو دیکھا جاتا ہے کہ داڑھی کیسی ہے, بال کیسے ہیں, لباس کیسا ہے. تو اس نے کیسا مرض پکڑا کہ ان تمام گناہوں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے دیے ہوئے کلام کو بھلا دینا, اس کو تم نہیں دیکھتے کہ یہ تو حافظ تھا اور اس نے اللہ کا کلام بھلا دیا, اس کو کیسے امام بناؤ گے؟ تو اور اس کی توبہ تو یہی ہے کہ اس کو پھر یاد کر لے. اللہ تعالیٰ اس عظیم گناہ سے بچنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے, اور جو جو صورتیں جس نے حفظ کی ہوں, جتنے ایک پارہ دو پارے جتنے بھی کیے تھے اور پھر بچپن میں یاد کر کے بھلا دیے, تو اس کا بھی یہی گناہ. پورے قرآن کا جو گناہ وہ بہت زیادہ, اور اس سے کم تر جتنے پارے جتنی صورتیں یاد تھیں اور بھلا دی, اس کا بھی گناہ اسی درجے کے اعتبار سے ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہم سب کو بچائے. گاہے بگاہے ہم نے کوشش بھی کی کہ ایسے حضرات کو قریب لانے کے لیے مہم چلائی جائے، لیکن یہ تھوڑی بہت جد و جہد اس میں کارآمد نہیں ہو سکتی. ایک بڑے پیمانے پر تحریک کی ضرورت ہے کہ خود ان حفاظ کو بھی جہنم سے بچایا جائے، اور خود انہوں نے اپنے بارے میں تجربہ بھی کر لیا ہوگا کہ ہم کیا تھے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور یہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضْ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، کہ جسے قرآنی آیات پہنچی اور پھر اسے اعراض کیا اور دوسرے دھندوں میں وہ لگ گیا، تو اس کی سزا بتائی، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہ کچھ گناہ ایسے شدید قسم کے ہوتے ہیں کہ جن میں ادبار آتا ہے، جو آگے ادبار کا آخری درجہ تو ہے ارتداد، دین سے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، لیکن یکلخت ایسا نہیں ہوتا، وہ نیچے گرتے 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 پھر وہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے. تو اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پہلے اس کے دل پر پردہ رکھ دیتے ہیں، کان میں ڈانٹ رکھ دیتے ہیں تو کوئی سمجھائے تو بھی بات سمجھ میں آتی نہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، کہ اس کی ایسے تمام حفاظ سے آپ انٹرویو کر کے پوچھ سکتے ہیں تو بتائیں گے کہ ان کی زندگی چاروں طرف سے تنگ، کیا تعلقات کے اعتبار سے، اپنے خاندان سے، ذوی الارحام سے، والدین سے، رشتہ داروں سے، میاں بیوی کے تعلقات، اپنی اولاد سے تعلق، ہر چیز میں وہ تنگی محسوس کرتے ہوں گے کہ سکون، سرور، طمانینت اور انشراح صدر، یہ تمام ہوا ہو جاتا ہے. تو یہ تو ادبار کے مختلف درجات کے، ایک پردہ رکھ دیا جاتا ہے اور زندگی سب کچھ ہوتے ہوئے دوبھر ہو جاتی ہے، جینا اچھا نہیں لگتا، یہ تو دنیا کا حال ہے. آگے فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، کہ جو اللہ نے اپنا کلام دیا اور اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں وہ مشغول رہا تو اس کی زندگی ہر اعتبار سے تنگ، اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا ہونے کی حالت میں اٹھائیں گے. اور جنہوں نے پڑھا ان کا کیا حال ہوگا؟ محدثین نے قصہ لکھا ہے کہ ابو النصر نیشاپوری، جو متقی پرہیزگار بزرگ تھے، وہ قبرستان میں ہمیشہ قبریں کھود کر تیار رکھا کرتے تھے. اچانک کسی کا انتقال ہوا تو انہی کو تلاش کرتے تھے، جیسے صحابہ کرام میں مدینہ طیبہ میں دو صحابی اس میں مشہور تھے. تو یہ ابو النصر نیشاپوری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار قبر کھودی، اتفاقاً ایک قبر اس کے اندر نکل آئی، میں نے سوراخ میں سے دیکھا کہ ایک نوجوان عمدہ لباس پہنے بیٹھے ہیں اور نہایت خوشبو پھیل رہی ہے، جن کے ہاتھ میں قرآن شریف ہے جس کے حروف سبز روشنائی سے لکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی سب سے پہلا سوال کیا، قیامت آ گئی؟ میں نے کہا نہیں، قیامت تو نہیں آئی. تو فرمایا کہ اچھا، یہ سوراخ بند کر دو، جیسے جو مرنے کے بعد زندہ ہوئے ان قصوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے احیاء موتا کا ایک قصہ لکھا ہے کہ دشمن آپ سے حجت بازی کرتے رہتے تھے، ایک دفعہ باس بعد الموت کے متعلق الجھ گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ چلیے قبرستان میں جنہیں ہم نے دفن کیا تھا تو ان کو زندہ کر کے آپ دکھائیے، تب ہم مانیں گے کہ باس بعد الموت بھی ہے، مرنے کے بعد پھر اللہ سب کو زندہ فرمائیں گے. چنانچہ قبر کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو ہم نے فلاں وقت میں
یہاں دفن کیا تھا اسے زندہ کیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قم بإذن اللہ, یہ قبر والے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. تو دیکھا ایک شخص سفید ریش قبر میں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا, تو اس نے بھی سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ قیامت آ گئی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, قیامت تو نہیں آئی, انہوں نے مجھ سے معجزے کا مطالبہ کیا, اس کے لیے تمہیں تکلیف دی گئی. تو مجمع کہنے لگا کہ یہ آدمی تو وہی ہے جسے ہم نے دفن کیا تھا, لیکن ہم نے دفن کیا اس وقت تو اس کی داڑھی کالی تھی لیکن اب داڑھی سفید ہے. تو اس قبر والے نے کہا کہ میری داڑھی اب تک سیاہ تھی, جیسے ہی میں نے یہ نبوی ارشاد سنا قم بإذن اللہ تو ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ او ہو یہ تو قیامت آ گئی, اس لیے مجھے زندہ کیا گیا. تو اس قیامت کی ہولناکی کے خوف سے میرے سیاہ بال سفید ہو گئے. کیا ہوگی وہ قیامت کہ جس کے خوف سے سیکنڈوں میں سیاہ بال سفید ہو گئے؟ یوم یجعل الولدان شیبا, پھر کیا ہوگا کہ وہ دن جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا؟ اللہم احفظنا. اللہ تعالیٰ ان قیامتوں اور ہولناکیوں سے اور حشر کی رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ آیت شریفہ پڑھی تھی کہ جو میرے کلام سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے زندگی ہم تنگ کر دیں گے, اور قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا اندھا ہونے کی حالت میں. تو مالک سے عرض کرے گا کہ الہی میں تو دنیا میں بینا تھا, میری بینائی تو نے کیوں واپس لے لی, مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا, کہ ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں, تو نے اور تیرے استاد نے محنت کر کے اسے دل میں اتارا تھا اور تو نے اس کی حفاظت نہیں کی, تو نے اسے بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, ہاں اگر کسی بیماری کی وجہ سے قرآن کریم کے حافظے میں خلل آ جائے تو اور کوشش اور تلاوت کا معمول برابر جاری ہو پھر بھی ایسا ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے معاف, کہ اللہ نے انسانیت کے لیے نظام بنایا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. تو یہ جیسے جیسے عمر ہوتی ہے قوا کمزور ہو جاتے ہیں, جواب دے دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے اگر حفظ قرآن میں خلل آئے تب تو اللہ سے معافی کی امید ہے, لیکن جو حفظ کر کے قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہیں جن کے نزدیک رمضان غیر رمضان سب کچھ برابر ہے, دوستو ایسے حفاظ کو تو چاہیے کہ تمام کاموں کو چھوڑ کر سب سے اہم ترین کام اپنے لیے یہ سمجھیں, ورنہ کتنی وعیدیں اور بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کی گئی. فرمایا وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا, کہ تکلیف دہ عذاب میں اسے داخل کیا جائے گا. کسی جگہ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا, کہ جو رحمان تعالیٰ کے کلام کی طرف سے آنکھیں بند رکھے گا, کبھی کھول کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی, تو ہم جو عام لوگوں کے ساتھ شیاطین مسلط ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور شیطان مسلط کر دیں گے. فَهُوَ لَهُ قَرِين, جو ہر وقت اس کا ساتھی بنا رہے گا کہ اسے کسی طرح جہنمی بنا کر چھوڑے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا, کیسے کیسے مالک کی عنایات اور فضائل پڑھیں جو حفظ قرآن پر وارد ہوئی ہیں تو وہ بھی بے شمار, لیکن جو اس کو پڑھ کر بھلا دے تو پھر مالک کی طرف سے اس کی وعیدیں اور جو عذاب گنوائے گئے ہیں وہ بھی بے شمار. تو یہ اس ہر وقت جو ابلیس ساتھ کیا جائے گا اس سے وہ چھوٹنا بھی چاہے گا, کبھی کسی سے نیک بات سنی تھوڑا سا احساس ہوا
تو اپنا راستہ بدلنا چاہتا ہے لیکن بدل نہیں سکے گا. اتنا زیادہ کہ ابلیس کو جو اس کے ساتھ کر دیا گیا اس کے بارے میں قرآن میں ہے، قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین، کہ یہ تو کسی طرح میری جان نہیں چھوڑتا، ہر وقت دلالت اور گمراہی کی طرف مجھے لیے جا رہا ہے، تو کاش کہ میرے اور اس کے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، کہ فبئس القرین کتنا برا ساتھی. تو جس طرح یہ قرآن کریم ایک نعمت تھی، قرآن کریم اللہ کا ایک انعام تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے ائمہ کی طرح سے ہر وقت دن رات اسی کی تلاوت میں اسی کی طرف ذہن ہوتا، وہی زبان پر ہوتا، لیکن اس کو چھوڑا تو چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ نقید لہو شیطانا، ایک اور شیطان اس کو گمراہ کرنے والا مزید اور انسانوں سے زیادہ دے دیں گے. اور پھر یہ ظالم اپنے متعلق کہے گا، یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا کہ کاش کہ میں نے پیغمبر کا رستہ اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، تو فریاد کرے گا اللہ سے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اپنایا ہوتا، یہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو جس طرح ابلیس مسلط کیا جاتا ہے تو اس کے دوست بھی اس طرح مسلط کیے جاتے ہیں عذاب کے طور پر اللہ کی طرف سے، کہ اس نے قرآن کو بلا دیا، حافظ تھا پھر بھول گیا، تو ان دوستوں کے ساتھ ابھی تو دنیا میں اس کو اچھا عیش ملتا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر جب آنکھ کھلے گی تب وہ سوچے گا کہ وہ میں نے کیا کیا. یا ویلتا لیتنی، کہ کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا کہ جس نے مجھے اللہ کا کلام ملنے کے بعد بھی مجھے گمراہ کر دیا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، حفاظ اور علماء اور شہداء کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، وہ شفاعت فرمائیں گے، اور قرآن کریم خود شفاعت کرے گا تلاوت کرنے والوں کی، حفظ کرنے والوں کی، عمل کرنے والوں کی، اس کے پھیلانے والوں کی، تو ان کی تو شفاعت کرے گا. لیکن اس کے برعکس ایک بڑی جماعت وہ ہوگی کہ جن کے خلاف قرآن اپنا دعویٰ دائر کرے گا، اور قرآن کا دعویٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائر فرمائیں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، الہی میری قوم نے تیرے کلام سے بے رخی کی، اسے ایک طرف کونے میں پھینک دیا، اس پر عمل نہیں کیا، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، قرآن کریم نے جو راہ بتائی تھی اس راہ پر چلنے سے انکار کیا، اپنے لیے دوسری راہ پسند کر لی، تو کیا حال ہوگا دوستو؟ کہ جو قرآن ہمیں جنت میں لے جانے والا تھا ہم نے اسے پھینک دیا، تو قرآن نے ہمیں کتنے دور پھینک دیا کہ قرآن کی شفاعت سے بھی محرومی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی طرف سے دعویٰ دائر کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تو یہ ہجر اور قرآن کو چھوڑنا انواع و اقسام کا ہے، اس کے آداب کو چھوڑنا یہ بھی بے ادبی، یہ بھی ایک چھوڑنا ہے، عمل نہ کرنا یہ بھی چھوڑنا ہے، قیام لیل میں قرآن شریف کا نہ پڑھنا یہ بھی ہجر قرآن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں صاف صاف فرما دیا تھا کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ قرآن پڑھتے رہو کہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے یہ قرآن شفیع بن کر آئے گا، تمہاری سفارش کرے گا خدا کے یہاں، تمہیں جنت میں لے جائے گا. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کے لیے فرمایا دیا کہ القرآن حجت لك او عليك، کہ قرآن تیرے حق میں حجت بنے گا، تجھے جنت میں لے جانے والا بنے گا، او عليك،
یا تیرے خلاف دعویٰ کرنے والا بنے گا، تجھے جہنم میں دھکیلنے والا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ان مبارک ایام میں کہ اللہ یہ جو قرآن کریم پڑھ کر بھول چکے، یہ صرف نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ وہ حفاظ ہی کے متعلق یہ وعید ہے کہ جنہوں نے پورا قرآن حفظ کیا اسے بھلا دیا، نہیں، جنہوں نے ایک آدھ دو سال مدرسے میں رہ کر کچھ تعلیم حاصل کی، کچھ سورتیں پڑھی، وہ بھلا دی تو قرآن کے حجر میں یہ بھی داخل ہے. تو اس لیے ہمیں اپنا رستہ ابھی سے درست کرنا چاہیے کہ جس میں قرآن ہمارے لیے، ہم علیک والی جماعت میں کہیں نہ پہنچ جائیں. القرآن حجت لک، قرآن ہمارے حق میں دعویٰ کرنے والا بنے، ہمیں جنت میں لے جانے والا بنے. تو جنہوں نے پورا قرآن حفظ کر کے چھوڑ رکھا ہے، جنہوں نے چند پارے چند صورتیں یاد کی تھی نہ پڑھنے کی وجہ سے بلبلیاں ہو گئیں، تو وہ بھی اس وعید میں داخل ہیں. تو یہ تو ابھی موقع ہے، ماہ مبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں، اس میں ہم اللہ سے توبہ کریں اور ہم اپنا رستہ بدلیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان فرمائے کہ ہم ابھی یو ٹرن لے سکیں اور اپنا رستہ بدل سکیں، اس پوزیشن میں ہوں، ورنہ نہ معلوم کہ مالک کے یہاں ہم اس فہرست میں، بلیک لسٹ میں تو نہیں پہنچ گئے کہ جن کے لیے واپسی بھی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور ہر وقت پڑھتے رہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، کہ الہی ہدایت کے بعد گمراہی پر ہمارے دلوں کو نہ پھیر دینا، ہدایت کے بعد گمراہی سے ہمیں بچا لینا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.